بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی نمبر 38، علی علیہ السلام کے مہمان عقیل۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں ان کے بھائی عقیل ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کوفہ تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بڑے لڑکے یعنی امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنے چچا کی خدمت میں ایک جوڑا کپڑا بطور تحفہ پیش کرو۔ حسن علیہ السلام بن علی نے ایک جوڑا کپڑا اور اپنی ذاتی ردا چچا عقیل کی خدمت میں پیش کر دی۔ رات آ گئی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور عقیل دار العمارہ کی چھت پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے رات کے کھانے کا وقت آ گیا۔ عقیل اپنے کو دربار خلافت کا مہمان سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں یہ امید تھی کہ دسترخوان انواع و اقسام کی عمدہ اور رنگین غذاؤں سے سجا ہوا ہوگا، لیکن امید کے خلاف انہیں نہایت سادہ اور فقیرانہ دسترخوان نظر آیا۔ تو انہوں نے انتہائی حیرت بھری نگاہوں سے دسترخوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے؟ علی علیہ السلام، کیا یہ نعمتیں خدا نہیں ہیں؟ میں تو ان نعمتوں کے لیے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ عقیل، پس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلد از جلد اپنی حاجت طلب کروں اور یہاں سے فوراً رخصت ہو جاؤں۔ دراصل میں قرضے کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں، بس تم حکم صادر کرو کہ جلد از جلد بیت المال سے میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے بھائی کی جو کچھ مدد کر سکتے ہو کرو، تاکہ میں پریشانیوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے اطمینان و سکون کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں۔ تمہارے اوپر کتنا قرض ہے؟ 1 لاکھ درہم۔ ارے 1 لاکھ درہم تو یہ بہت بڑی رقم ہے میرے بھائی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم بالکل نہیں ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کر سکوں، لیکن کچھ دنوں تک صبر کرو، تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے۔ میں اپنی تنخواہ سے اپنا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بھائی کے اوپر بھائی کا جو حق ہوا کرتا ہے، اسے ادا کرنے میں ذرا برابر کوتاہی سے کام نہ لوں گا۔ اگر اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنی پوری تنخواہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا اور اپنے لیے 1 پیسہ بھی نہ نکالتا۔ کیا کہتے ہو؟ میں انتظار کروں کہ تمہاری تنخواہ ملنے کا وقت آ جائے؟ آخر تم اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ملک کا سارا خزانہ اور بیت المال تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے، لہٰذا میں تنخواہ ملنے تک تمہارا انتظار کرتا رہوں تو تم اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ میرے حوالے کر دو گے؟ بیت المال تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تم مجھ سے تنخواہ کے دن کا حوالہ دے رہے ہو، پھر یہ بتاؤ کہ بیت المال سے تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ فرض کرو تم اپنی پوری تنخواہ بھی میرے حوالے کر دیتے ہو تو بھی اس سے میرا مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے آپ کی تجویز پر بے پناہ حیرت ہے۔ حکومت کے خزانے میں روپیہ ہے کہ نہیں، اس سے میرا تو تمہارا کیا سروکار ہے؟ ہماری اور تمہاری بھی وہی حیثیت ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تم میرے بھائی ہو، لہٰذا میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں، مگر مدد بیت المال سے نہیں بلکہ ذاتی ملکیت سے کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ بحث و گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور عقیل اپنے بھائی علی علیہ السلام سے بار بار یہ کہتے رہے کہ بیت المال کا دروازہ کھول کر ان کی مطلوبہ رقم انہیں دے دی جائے، تاکہ وہ لوگوں کا قرض ادا کر کے اطمینان کی سانس لے سکیں۔ یہ لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، وہاں سے کوفے کا بازار بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ تاجروں کے ذاتی خزانے اور روپیے پیسے کا صندوق بھی دارالعمارہ کی چھت سے ایک دم صاف دکھائی پڑ رہا تھا۔ عقیل بار بار اپنے بھائی علی سے خوش آمد انداز میں اصرار کرتے جا رہے تھے کہ تم بیت المال کا دروازہ کھول کر ہمیں بہت سا روپیہ دے دو تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عقیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بار بار اصرار کرتے چلے جا رہے ہو اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر قطعی توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو، تمہارا سارا قرض ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اچھی رقم تمہارے ذاتی اخراجات کے لیے بچ جائے گی۔ یا علی علیہ السلام، آخر وہ کون سی ترکیب ہے؟ دیکھو، نیچے بازار میں بہت سے صندوق پڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور اس وقت بازار میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور صندوق کا تالا توڑ کر جتنی دولت نکالنا چاہو نکال لو۔ یہ صندوق کس کے ہیں؟ یہ ان محنت مزدوری کرنے والے تاجروں کی ملکیت ہے، یہ لوگ دن بھر خرید و فروخت کرتے ہیں اور اپنا نقد روپیہ ان صندوقوں میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کا صندوق توڑ کر ان غریبوں کا مال لے لوں جو دن بھر محنت مزدوری اور ہزار پریشانیوں کے بعد کماتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ساری پونجی ان صندوقوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جمع پونجی لے کر چلا جاؤں؟ بس آپ مجھے ایسا مشورہ کیوں دیتے ہیں اور اس بات پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال کا تالا کھول کر ان کی مطلوبہ رقم آپ کے حوالے کر دوں؟ آپ خود ہی بتائیں کہ یہ بیت المال کس کا ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں کا مال ہے جو اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ بیت المال میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جس طرح رات کے سناٹے میں تاجروں کے صندوق کا تالا توڑنا ایک ناجائز حرکت ہے، اسی طرح ذاتی مقاصد کے لیے بیت المال کا دروازہ کھولنا بھی جرم ہے۔ اچھا، میں آپ کو دوسری ترکیب بتاتا ہوں، اگر یہ ترکیب پسند آ جائے تو اس سے بھی آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ دوسری ترکیب کیا ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی تلوار ہاتھ میں لیجئے اور میں بھی اپنی تلوار اٹھاتا ہوں۔ کوفے کے نزدیک ہی ایک شہر قدیم ہے جس کا نام حیرا ہے۔ اس جگہ بہت سے دولت مند سوداگروں اور تاجروں کا گھر ہے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں بھائی حیرا چلتے ہیں اور ان سوداگروں میں سے کسی ایک کے گھر ڈاکہ ڈال کر بہت ساری دولت اٹھا لاتے ہیں۔ اے جانے برادر، میں یہاں چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے اس قسم کی ترکیب بتا رہے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کے خزانے سے جو اس وقت تمہارے قبضے میں ہے مجھے اتنی رقم عنایت کر دو کہ میں قرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اگر ہم دونوں آدمی مل کر ایک آدمی کا مال چرا لیں تو بہتر ہے نہ یہ کہ تمام مسلمانوں کی ملکیت سے چوری کرنا مناسب ہے؟ آخر یہ کیسا فلسفہ اور کون سی منطق ہے جس میں شمشیر کی مدد سے ایک آدمی کا مال اٹھا لینا چوری ہے اور بیت المال سے عام مسلمانوں کا مال نکال لینا چوری نہیں ہے؟ شاید تمہارے نزدیک چوری اور لوٹ کھسوٹ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنی طاقت کے زور پر کسی دوسرے کا مال چھین لے۔ میرے بھائی، تم بیت المال کا دروازہ کھول کر روپیہ نکالنے کی بات کرتے ہو، مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم جس کا مشورہ دے رہے ہو وہ چوری کی بدترین قسم ہے۔ کہانی نمبر 39، خوفناک خواب۔ وہ خواب دیکھ کر بے حد خوف زدہ تھا اور ہمہ وقت اس کی نگاہوں میں اس خوفناک خواب کی مختلف تعبیریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ بہت گھبرایا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک لکڑی کا آدمی لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور وہ اس تلوار کو فضا میں لہرا رہا ہے۔ میں یہ خواب دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گیا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے ہر لمحہ وہی خوفناک خواب ناچا کرتا ہے۔ بس آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ مجھے اس خوف سے نجات حاصل ہو جائے۔ امام علیہ السلام، تیری نگاہیں ایک آدمی کی دولت پر لگی ہوئی ہیں اور تو ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی ترکیب سے اس آدمی کا مال ہڑپ لے۔ تو اس خدا سے ڈر اور اس قسم کے فیصلے سے باز آ جا۔ یقیناً آپ حقیقی عالم ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے مودن علم سے علم حاصل کیا ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے دل میں ایسا خیال ضرور تھا۔ دراصل میرے پڑوسی کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو روپیے کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا وہ اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا ہے، اور فی الحال میرے علاوہ اس کی زمین کا کوئی دوسرا خریدار نہیں ہے۔ ان دنوں میں اس فکر میں پڑا ہوا تھا کہ اس کی ضرورت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے کم قیمت میں اس کی بہت بڑی جائیداد خرید لوں۔ کہانی نمبر 40، ضلع بنی سعدہ میں۔ رات کا وقت اور برسات کا موسم تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے تاریک اور سنسان ماحول میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر سے تنہا برآمد ہوئے اور ضلع بنی سعدہ کی طرف چل پڑے۔ اتفاقاً امام علیہ السلام کے قریب ترین صحابی مولا بن خنیس نے، جو امام کے گھریلو اخراجات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسی خوفناک تاریکی میں امام کا گھر سے تنہا نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آہستہ آہستہ امام کے پیچھے چل پڑے۔ ان کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ امام کا سایہ انہیں بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نہایت خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے امام کے کندھے سے کوئی چیز زمین پر گر پڑی ہو۔ پھر انہوں نے امام کی ہلکی سی آواز بھی سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے میرے پروردگار، اے مجھے واپس لوٹا دے۔ اسی اثنا میں مولا امام کے سامنے پہنچ گئے اور سلام عرض کیا۔ امام نے آواز ہی سے پہچان لیا کہ یہ مولا ہیں، ارشاد فرمایا، تم مولا ہو؟ جی ہاں، میں مولا ہوں۔ امام کے سوال کا جواب دینے کے بعد مولا نے غور سے یہ دیکھنا شروع کیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو امام کے کندھے سے زمین پر گر پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین پر کچھ روٹیاں بکھری ہیں۔ امام، ان روٹیوں کو جمع کر لو اور مجھے دے دو۔ مولا نے روٹیوں کو زمین سے اٹھا کر امام کے سپرد کر دی۔ روٹیوں کو جمع کرنے کے بعد مولا نے دیکھا کہ اتنا بڑا بوجھ ہے جسے ایک آدمی بڑی مشکل سے اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے۔ مولا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بوجھ میں اٹھا لوں۔ امام، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ امام نے روٹیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر سنبھالا اور دونوں آدمی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ لوگ ضلع بنی سعدہ میں پہنچ گئے۔ اس جگہ فقیروں اور بے سہارا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ضلع بنی سعدہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ تلائے بنی سعدہ میں تمام لوگ بے خبر سو رہے ہیں۔ امام نے روٹیوں کا تھیلا نہایت آہستگی کے ساتھ زمین پر رکھا، پھر ہر آدمی کے کپڑے کے نیچے ایک ایک دو دو روٹیاں رکھ دیں۔ ہر ایک کے سرہانے روٹیاں رکھتے ہوئے امام بار بار یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی شخص چھوٹنے نہ پائے۔ جب سب کو روٹیاں تقسیم کر چکے تو مولا سے اشارہ کیا کہ آؤ واپس چلے۔ مولا، اس اندھیری رات میں آپ نے ان لوگوں کے لیے روٹیاں لانے کی زحمت گوارا کی، کیا یہ سب لوگ شیعہ ہیں اور ان سب کو آپ کی امامت پر اعتقاد ہے؟ نہیں، یہ لوگ امامت پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ امامت کے معتقد ہوتے تو میں روٹیوں کے ساتھ نمک بھی لایا ہوتا۔ کہانی نمبر 41، یہودی کا سلام۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی آیا اور السلام علیکم کہنے کے بجائے اس نے کہا، السلام علیکم، یعنی تم سب کو موت آ جائے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دوسرا یہودی خدمت رسول میں حاضر ہوا اور اس نے بھی السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا۔ غرض یہ کہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایک منصوبے کے تحت رسول اکرم کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں۔ عائشہ یہودیوں کی اس حرکت پر بہت غضبناک ہوئیں اور چلا کر کہا، تم سب لوگوں کو موت آ جائے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، نا سزا باتیں مت کہو، اگر ان لاگوار اور نا سزا باتوں نے جسم اختیار کیا ہوتا تو ان کی صورت نہایت مکروہ ہوتی۔ اس کے برخلاف نرمی، ملائیت اور بردباری پر ہر چیز کو نہایت خوبصورتی، زیبا اور دلکش بنا دیا کرتی ہے۔ محبت اور نرمی انسان کی زینت کو دوبالا کر دیا کرتی ہے، اور اگر کسی چیز میں نرمی، ملائیت اور بردباری کی کمی ہوتی ہے تو اس چیز کی خوبصورتی اور زیبائی کم ہو جایا کرتی ہے۔ آخر تم اس قدر ناراض اور غضبناک کیوں ہو گئیں؟ عائشہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ذلت آمیز اور انتہائی بے شرمی کے انداز میں سلام علیکم کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے بھی ان لوگوں کے جواب میں ہی تو کہا ہے علیکم، یعنی تم پر۔ بس ان کے جواب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کہانی نمبر 42، ابو ذر کے نام ایک خط۔ ابو ذر کو ایک خط ملا، انہوں نے اسے کھول کر پڑھا۔ خط بہت دور سے آیا تھا، ایک شخص نے خط کے ذریعے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ شخص ابو ذر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر نے علم و حکمت کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ ابو ذر نے خط کے جواب میں اس شخص کو صرف ایک اور نہایت مختصر جملہ تحریر فرمایا، اپنے محبوب ترین دوست کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی اور دشمنی نہ کرو۔ یہ جملہ لکھ کر ابو ذر نے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نصیحت طلب کرنے والے شخص کو ابو ذر کا جواب مل گیا، لیکن خط کا مضمون اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کہنے لگا، آخر یہ کیسا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے اس سے دشمنی مت کر، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، آخر اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کیا میں بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے عزیز ترین محبوب کے ساتھ عداوت اور برائی سے کام لے؟ برائی اور دشمنی تو بہت بڑی بات ہے، آدمی تو اپنے محبوب کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ شخص کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا، وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہنے والے نے یہ جملہ کیوں ہی لکھ دیا، اس کے اندر عقل و حکمت کا کوئی رمز یقیناً پوشیدہ ہے۔ اس جملے کا لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ اسے رسول کے عزیز ترین صحابی ابو ذر نے تحریر فرمایا ہے، جنہیں لقمان امت کا لقب حاصل ہے اور جن کی دانشمندی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا، اور مزید وضاحت کے لیے ابو ذر کے پاس دوبارہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ابو ذر نے وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین شخص سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ خود تیری ہی ذات ہے۔ تو تمام لوگوں سے اپنی ذات کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے محبوب ترین عزیز کے ساتھ کسی قسم کی برائی اور دشمنی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے ساتھ خصمانہ اور ماندانہ سلوک مت کرو۔ شاید تجھے نہیں معلوم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے خود اس کی ذات کو چوٹ لگتی ہے، اور ارتکاب گناہ کے ذریعے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہانی نمبر 43، غیر معین مزدوری۔ اس دن سلیمان بن جعفر جعفری اور امام رضا علیہ السلام کسی کام کے لیے ساتھ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ سارا دن کام کرتے کرتے آفتاب غروب ہو گیا تو سلیمان بن جعفر نے گھر واپس لوٹنا چاہا۔ علی ابن موسیٰ رضا نے ان سے کہا، اے جعفر، آج کی رات تم میرے ہی یہاں رک جاؤ۔ جعفر نے حکم امام کی اطاعت کی اور امام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر امام نے دیکھا کہ سبھی غلام گلگاری میں مشغول ہیں۔ اسی اثنا میں امام کی نظر ایک اجنبی آدمی پر پڑی جو تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ غلاموں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس آدمی کو ہم لوگوں نے آج مزدوری پر لگایا ہے تاکہ سارا کام جلد از جلد ختم ہو جائے۔ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا، اب یہ تو بتاؤ کہ اس شخص کی کیا مزدوری معین کی ہے؟ اس کو ہم لوگ کام ختم ہو جانے کے بعد اس کی خوشی کے مطابق کچھ دے دیں گے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی غضبناک انداز میں غلاموں کی طرف دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تازیانے سے غلاموں کی تادیب کریں گے۔ اتنے میں سلیمان جعفری امام کے سامنے آ گئے اور بولے، آپ اس قدر غمگین اور پریشان کیوں ہو گئے؟ امام نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ مزدوری معین کیے بغیر کسی آدمی کو کام پر نہ لائیں۔ پہلے مزدور کی مزدوری معین ہونی چاہیے، تبھی اسے کام پر لگانا مناسب ہوا کرتا ہے۔ کام کے ختم ہونے پر معین کردہ مزدوری کے علاوہ بھی اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر معین شدہ مزدوری سے اسے کچھ زیادہ ملے گا تو وہ آپ کا ممنون اور شکر گزار بھی ہوگا اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے گھر سے رخصت ہوگا۔ تمہارے اور اس مزدور کے درمیان تعلقات استوار ہو جائیں گے اور آئندہ جب کبھی ضرورت ہوگی وہ تمہارے کام کے لیے فوراً آ جائے گا۔ اگر آپ نے معین کردہ مزدوری ہی ادا کرنے پر اکتفا کی تو وہ بھی وہ شخص آپ سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن اگر مزدوری طے کیے بغیر آپ نے کسی شخص کو کام پر لگا دیا ہے تو کام ختم ہونے کے بعد آپ اسے چاہے جتنی زیادہ مزدوری دے دیں پھر بھی وہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا ہے، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ اسے مزدوری کچھ کم ملی ہے۔ کہانی نمبر 44، آزاد ہے یا غلام۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گھر کے قریب سے گزرنے والے شخص کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی کہ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے۔ شراب و کباب اور عیش و عشرت کی محفل گرم تھی، جام سے جام ٹکرا رہے تھے۔ اس گھر کی کنیز کوڑا وغیرہ لیے ہوئے باہر نکلی تھی تاکہ اسے ایک کنارے پھینک دے۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے چہرے سے عبادت گزاری کے آثار نمایاں تھے اور جس کی پیشانی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یقیناً یہ کوئی عابد شب زندہ دار ہے، اس گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ کنیز کو گھر سے باہر آتا ہوا دیکھ کر وہ شخص اپنی جگہ پر ٹھہر گیا اور جب کنیز اس کے قریب آ گئی تو اس سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ آزاد، معلوم ہے کہ آزاد ہے۔ اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا و مالک پروردگار عالم کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے اس قسم کی محفل آرائی سے پرہیز ضرور کرتا۔ عرض یہ کہ کنیز اور اس مرد متقی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی وجہ سے اسے گھر لوٹنے میں کچھ دیر لگی۔ جیسے ہی وہ کنیز گھر کے اندر داخل ہوتی تو اس کے مالک نے پوچھا، آخر تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کنیز نے پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، ایک شخص جو شکل و صورت سے بڑا متقی و پرہیزگار معلوم ہو رہا تھا میرے گھر کے قریب سے گزرا اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا، پھر وہ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ کنیز کی بات سن کر وہ شخص بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس مرد متقی کی بات اور خصوصاً اس کے جملے پر غور کرنے لگا۔ اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا کی خواہش کا احترام کرتا۔ تیر کی طرح یہ بات اس کے دل پر جا لگی اور وہ بے تحاشا ننگے پیر اس آدمی کی طرف دوڑنے لگا جس نے یہ بات کہی تھی۔ مدہواسی کے عالم میں وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساتویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے امام کے سامنے توبہ کی، چونکہ توبہ کرتے وقت وہ ننگے پیر تھا لہٰذا اس نے پھر پاپوش نہیں پہنا اور تمام ننگے پیر چلتا رہا۔ توبہ سے قبل وہ شخص بشیر بن حارث بن عبد الرحمن مروزی کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کے بعد وہ پوری عمر الحافی یعنی ننگے پیر والا کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا اور بعد میں بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا اپنے عہد و پیما پر پوری طرح ثابت قدم رہا اور نہایت وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے پھر گناہ کے قریب نہیں گیا۔ اس سے قبل وہ علاقے کے ثروت مند اشخاص میں اور اشرف بزادوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن بعد کی زندگی میں وہ خدا پرست متقی اور پرہیزگار لوگوں کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا۔ کہانی نمبر 45، میقات میں مدینے کے مشہور و معروف فقیہ مالک ابن انس کے ایک سال سفر حج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ یہ لوگ میقات میں پہنچ گئے اور جب احرام باندھنے ذکر معروف یعنی لبیک اللہم لبیک ادا کرنے کا وقت آ گیا، دوسرے تمام حاجیوں نے معمول کے مطابق اس ذکر کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ مالک ابن انس امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام کا حال بالکل منقلب ہے، جیسے ہی اس ذکر کو اپنی زبان پر لانا چاہتے ہیں ان پر ہجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ان کی آواز گلے میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور انہیں اپنے اعصاب بدن پر اتنا بھی اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی سواری پر اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ بدن میں ایسی تھر تھراہٹ تھی جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی سواری سے گر جائیں گے۔ یہ دیکھ کر مالک امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہا، یا ابن رسول اللہ، جس طرح ممکن ہو اس ذکر کو بجا لائیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے ببی عامر کے بیٹے، یہ جسارت میں کیسے کروں؟ لبیک کہنے کی جرات کہاں سے لاؤں؟ لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے جس چیز کے لیے طلب کرتا ہے میں ہمتن اسے قبول کرتا ہوں اور ہمیشہ ہر خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ میں کس زبان سے اپنے پروردگار سے اس طرح کی گستاخی کروں اور اپنے آپ کو ایک آمادہ بخدمت بندے کی حیثیت سے کیسے پیش کروں؟ اگر میرے جواب میں یہ کہہ دیا گیا لا لبیک، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ کہانی نمبر 46، درخت کا بوجھ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حسب معمول جنگل کی طرف چل پڑے۔ باغوں میں کام کرنے کی وجہ سے وہ جنگل کے ٹیڑے میڑے راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے ساتھ ایک بوجھ بھی تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، تمہارے ساتھ کیا چیز ہے؟ علی علیہ السلام، انشاءاللہ درخت خرما۔ اس شخص نے حیرت آمیز لفظوں میں کہا، درخت خرما؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اس شخص کی حیرت اس وقت بالکل دور ہو گئی جب ایک مدت کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس روز علی علیہ السلام خرمے کی جو پود اپنے ہمراہ لیے جا رہے تھے، وہ جس کے بارے میں یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ آئندہ یہ تناور درخت خرمے کی شکل اختیار کریں گے، وہ آج ایک سرسبز و شاداب نخلستان کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام نے کل خرمے کے پودے لگائے تھے، آج وہ تمام پودے ایک تناور اور نہایت عمدہ درخت بن چکے ہیں۔ کہانی نمبر 47، محنت کا پسینہ۔ امام کاظم علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ وہ کھیت کی زمین کی اصلاح میں ہمتن مصروف تھے۔ ان کا سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں علی بن ابی حمزہ نامی ایک شخص امام کے قریب پہنچے اور عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے یہ کام دوسرے لوگوں کے سپرد کیوں نہیں کر دیا؟ آخر میں اس کام کو دوسرے لوگوں کے سپرد کیوں کروں؟ مجھ سے بہتر لوگوں نے بھی ہمیشہ اس قسم کے کام خود ہی انجام دیے ہیں۔ مثلا وہ کون لوگ ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومن علی ابن ابی طالب اور ہمارے اباؤ اجداد میں سبھی لوگوں نے اس قسم کی خدمات انجام دی ہیں۔ بنیادی طور پر کھیتوں میں کام کرنا پیغمبران خدا، ان کے نوابین اور دیگر بندگان خدا کی سیرت رہی ہے۔ کہانی نمبر 48، دوستی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مثالی دوستی ہو گئی اور وہ رفیق جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے وہ اب بالکل علیحدہ ہو گئے۔ وہ دونوں ایک جان دو قالب تھے، ایک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ عالم یہ تھا کہ لوگ دونوں کے اصلی نام سے ناواقفیت کی صورت میں ایک دوسرے کا دوست کہہ کر آواز دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے خطاب کرتے وقت اکثر لوگ انہیں ان کے اصلی نام سے پکارنے کے بجائے یہ کہتے تھے رفیق۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوست کی حیثیت سے بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی، لیکن اس دن بھی یہ لوگ حسب معمول ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ دونوں ساتھ ساتھ ایک جو تانبانے والے کی دکان پر تشریف لے گئے۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ گہرے دوست کی حیثیت سے رہنے والے لوگ بازار سے باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے اور ان کی دوستی بالکل ختم ہو جائے گی؟ اس روز بھی ہمیشہ کی طرح وہ امام کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بازار میں داخل ہوئے۔ اس کا سیاہ پوست غلام بھی اس دن اس کے ہمراہ تھا اور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو غلام نظر نہ آیا۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اس نے گردن گھما کر دیکھا، لیکن غلام ندارد تھا۔ پھر اس نے تیسری بار پلٹ کر دیکھا مگر غلام نظر نہ آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بازار میں کھیل تماشا دیکھنے میں لگ گیا اور اسے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ اس کا مالک اور دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کے مالک نے چوتھی بار پلٹ کر دیکھا تو غلام اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے غلام کو دیکھتے ہی انتہائی غصے میں کہا، حرام زادے تو کہاں تھا؟ اپنے دوست کے منہ سے یہ جملہ سننے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیا، پھر زور سے اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو، تم اس کی ماں کو ناجائز کام سے منسوب کر رہے ہو۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم ایک متقی اور پرہیزگار آدمی ہو، لیکن آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا ابن رسول اللہ، یہ غلام اصلاحاً سندھی ہے اور اس کی ماں بھی سندھ کی رہنے والی ہے۔ آپ خود ہی واقف ہیں کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس کی غلام کی ماں کوئی مسلمان خاتون نہیں کہ میں نے اس پر ناجائز کام کی تہمت لگا دی۔ اس کی ماں کافر تھی سو تھی، ہر قوم میں شادی کا ایک قانون اور مخصوص طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس قوم کے لوگ اپنے قومی قانون اور طور طریقے کی پیروی کرتے ہوئے شادی کرتے ہیں تو ان کا عمل زنا قطعی نہیں ہے، اور ان کے لڑکوں کو زنا زادہ یا حرام زادہ نہیں شمار کیا جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اسی وقت مجھ سے دور ہو جاؤ اور آئندہ میرے ساتھ کبھی نہ آنا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس آدمی کے ساتھ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ساری عمر گزر گئی مگر ان دوستوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی برقرار رہی۔